أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله العظيم. باسي ناصران و ناصران در حکومت امیر المومنین میں طبقہ اہل قعود سے باس کر رہے تھے. ناصور طبقہ جو ہمیشہ سے تاریخ میں رہا ہے, اہل سکوت و قعود ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے شہید بہشتی اور دیگر شہدائے حادثہ کے شہادت کی مناسبت سے اپنے فرمان تاریخی میں اور سخنرانی میں تقریر میں بیان فرمائے کہ دو نظریے, دو تفکر آغاز اسلام سے ابھی تک موجود رہے ہیں, یعنی دو اسلام ہمیشہ رہے ہیں. ایک اسلام راحت طلب, عافیت طلب, اہل سکوت, اہل قعود اور ان لوگوں کا اسلام رہا ہے آغاز اسلام سے, چونکہ خود قرآن نے خبر دی ہے کہ یہ طبقہ موجود ہے, اور پھر امام کے عصر تک امام نے خود بھی خبر دی ہے کہ ابھی بھی موجود ہیں, بلکہ اکثریت اسی اسلام کے پیروکار ہیں, اسلام سکوت و قعود کے. اور دوسرا اسلام کا تفکر یا چہرہ اسلام انبیاء و اسلام ائمہ ہے, اور قرآن کا اسلام ہے, اسلام جہاد, اسلام مبارزہ و اسلامی اظہار بر مقابل ظلم و ستم. ایک دستے دیگر ہم انبیاء بودان, یہ 520 جلد 14 جلد صحیفہ امام میں 520 نمبر صفحہ سے جاری ہے. پہلا مطلب جو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں اس کا استمرار ہے. ایک دستے یہ دیگر ہم انبیاء بودان و اولیاء بزرگ, دوسرا گروہ انبیاء و اولیاء اعظم کا ہے. آن ہم یک مکتبی بود و یک خاطی بود, یہ ایک الگ مذہب و خط اور الگ راستہ ہے. ان کا راستہ یہ کہ تمام عمرشان را صرف می کردن در این کے بعد ظلم ہاں و بے چیزہائی کے در ممالک دنیا واقع می شود, ہمیشان از انہا صرف می کردن در مقابلے با انہا. جیسا پہلا طبقہ اس کے بارے میں فرمایا کہ راحت طلب, آسائش طلب, جن کا تفکر ہے کہ بخوری دو, بے نشینی دو, بخوری دو, بے خوابی, فقط کھانا اور آرام کرنا اور خطرات سے بھاگنا, آسائش و استراحت کرنا ہے. اس کے مقابلے میں مکتب انبیاء ہے جو مصائب کے پیچھے جاتے ہیں, جو مشکلات کے پیچھے جاتے ہیں, تعاقب کرتے ہیں مشکلات و مصائب کا. کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو, اگرچہ وہ ظلم ان سے مربوط نہ ہو, کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو, یہ اسے اپنے اوپر ظلم سمجھتے ہیں اور اس ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. ان کی ہمت, اس طبقے کی ہمت, سابقہ طبقے کی ہمت, نہج البلاغہ سے بھی نقل کیا تھا, مطلب کہ ہمیشان الف شانہ, یعنی ان کی ساری ہمت فقط چارے کے اندر ہے کہ چارہ مل جائے انہیں اور چارہ کھا سکیں. اور اس طبقے کی ہمت جو انبیاء و پیروکاران و پیروان انبیاء طبقہ ہے, اس کی ہمت یہ ہے کہ یہ ظلم کا مقابلہ کریں اور ستمکاروں کے مقابلے میں قیام کریں. کسی کے تاریخ انبیاء ردید باشد و تاریخ اسلام ردید باشد و تاریخ زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ اطہار و اصحاب رسول اللہ ردید باشد می بینت. خوب کیا مدرک و مستند ہے ہمارے پاس کہ یہ رائے انبیاء ہے, اور وہ نہیں ہے، یعنی آسائش طلبی، عافیت طلبی، راحت طلبی، آرام پسندی، کھانا پینا اور سونا اور بس یہی، اور چاند عبادتیں کر لینا، وہ راہ انبیاء نہیں ہے، یہ راہ انبیاء ہے۔ فرماتے ہیں کہ تاریخ انبیاء کو مطالعہ کر لے، تاریخ اسلام کو اگر کوئی دیکھ لے، سیرت زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے، ائمہ اطہار و اصحاب رسول اللہ کی اگر زندگی کو دیکھے، بخوبی یہ مطلب اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی زندگیوں میں ایک دن کا بھی چین نہیں تھا، یعنی اصلاً چین اور آرام کے خواہاں نہیں تھے اور اپنے شایا نشان نہیں سمجھتے تھے عافیت طلبی اور راحت طلبی کو۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن کسی ستم کے خلاف، کسی ظلم کے خلاف کوئی اقدام یا مبارزہ نہ کیا ہو یا اس کے مقدمات آمادہ کرنے میں مشغول نہ ہو۔ می بینت کہ انہا از اولی کے وارد شدن در میدان و بے حد بلوغ رسیدن، زمانہ بلوغ یعنی عمر کے اپنے بلوغ کے حد کو پہنچنے کے بعد، پھر آخری عمر تک مسلسل میدان کارزار میں رہے ہیں۔ امیر المومنین کا بھی اپنا فرمانا ہے کہ میں 20 سال سے پہلے، یعنی 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، میں نے شمشیر اٹھائی ظلم کے خلاف، اور فرمایا کہ ابھی میں 60 سال کے لگ بھگ ہوں، تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں فنون جنگ و جنگ کے طور طریقے اور حربے نہیں جانتا ہوں۔ جو تہمت قریش نے اصحاب امیر المومنین کی سستی کی وجہ سے امیر المومنین پر بہتان و تہمت لگائی تھی کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو شجاع لیکن جنگی حربوں سے آشنا نہیں ہے، اس کے دفاع میں حضرت نے فرمایا کہ میری ساری عمر شمشیر زنی میں گزری ہے، لیکن کتنا فرق ہے کہ ایک مبارز و مجاہد ایک فرہنگ و کلچر میں جب جاتا ہے اس کی شخصیت تو پہلوان بن کے جاتی ہے، نہ مجاہد بن کر جاتی ہے۔ جیسے پہلے اشارہ ہوا تھا کہ پہلوان میں اور مجاہد میں بہت فرق ہے، پہلوان جو صرف طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی کو کسی ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا، فقط اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا، یہ پہلوانی ہے۔ امیر المومنین طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، ظلم کو ختم کرتے تھے، کفر و شرک کو مٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے۔ اور بعض ایسے ہیں، فرہنگ کا کتنا فرق ہے کہ مثلا یہاں پر رستم ایک پہلوان ہے، لیکن شاہنامے نے، فردوسی نے اس کو ایک مبارز و ایک جنگجو بنا کے پیش کیا ہے، یعنی غیرت ملی ہو، غیرت وطنی ہو، نجادی ہو، قومی، ایک اسوہ، بعض اسوہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں کا اسوہ رستم ہے، رستم پہلوان، انہوں نے پہلوان کو بھی مبارز بنا دیا ہے، درحالی کہ امیر المومنین جیسی شخصیت جو سر فہرست ہیں مبارزین عالم بشریت کے، انہیں دوسرے علاقوں میں ان میں جا کر پہلوان، البتہ ایران میں بھی پہلوان ہی سمجھا جاتا تھا انقلاب سے پہلے امیر المومنین کو، مجاہد و مبارز کم سمجھا جاتا تھا، پہلوان زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کتابیں بھی ہیں لکھی ہوئی اس موضوع پر جن میں فقط پہلوانی کے قصے ہیں، جس طرح شاہنامے کی طرح کی کتابیں امیر المومنین کی پہلوانی کے قصوں میں بھی موجود ہیں۔ شاہنامہ میں بھی بعض واقعات ایسے نقل ہوئے ہیں جن میں امیر المومنین کی پہلوانی کی طرف فقط اشارہ ہے۔ ایک کتاب اور ہے بنام حملہ حیدری، قدیم زمانے میں جو مجالس میں روزہ خان مدہ جس کتاب کے شعر زیادہ پڑھتے تھے، اس حملہ حیدری تھا، ابھی موجود ہے، آسان نظم کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ عوام فہم، عوامی طرز کے، جس طرح عموم النحے اور قصیدے لکھے جاتے ہیں عوامی زبان میں، عوامی ادبیات میں، نہ خواص کی ادبیات میں، عوامی ادب میں لکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ حملہ حیدری بھی اس طرح کی کتاب ہے۔ اس میں امیر المومنین کو تمام پہلوان، سراسر عالم کے پہلوانوں سے بڑا پہلوان مثلا دکھایا گیا ہے، وہاں پر طاقت کا مظاہرہ کرنے والا شخص۔ وبحد بلوغ رسیدن و رسول اکرم از اولی کے ان رسالت رب او محول شد، مثلا صحابہ و ائمہ حد بلوغ پہنچنے کے بعد و رسول اللہ مبعوث ہونے کے بعد، تا آن وقتی کے در بستر مرگ خوابیدہ بود، یا شہادت، یا مثلا بستر رحلت پر تھے یا بستر شہادت پر تھے، بین این بستر و آن بیست تمام فعالیت بودہ است، ایک دن رسول اللہ چین سے نہیں بیٹھے، ایک دن رسول اللہ آرام و استراحت کے لیے نہیں رکے، ہر روز مسلسل جہاد و مبارزہ ہو، یا نشر دین اور ترویج دین کے لیے کوشش تھی، یا پھر دشمنوں کے مقابلے میں کوشش تھی، جنگ بود دفاع بود، مسلسل جنگ و دفاع پیغمبر اکرم کی زندگی میں ہے. خوب احتمال ہیں دونوں کے، جیسے بعض روایات میں بھی اشارہ ہے اس قسم کا کہ بعض یہود نے مثلا رسول اللہ کو مسموم کیا تھا، اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید اس کی طرف نظر معلوم نہیں. وقسی کی زندگی امیر المومنین سلام اللہ علیہ رحم و شہدہ کناد، اور اسی طرح سے اگر کوئی زندگی امیر المومنین کے مشاہدہ کرے، می بھی ناد ہمیں طور بودے جہاد در راہ خدا و جہاد در راہ احکام خدا بودے. مسلسل امیر المومنین کی زندگی سرشار ہے جہاد سے، جہاد و مبارزہ سے. چین حتی جس زمانے میں امیر المومنین باقاعدہ لشکروں میں شامل نہیں ہوتے تھے، خلفاء کے زمانے میں عملی طور پر کسی لشکر میں، بلکہ فتوحات کا زمانہ تھا لیکن امیر المومنین اس میں شریک نہیں تھے، بعنوان جنگجو یا بعنوان سالار جنگ شریک نہیں تھے، لیکن مشاور جنگ موجود تھے. اور اس مشاورے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی زندگی پھر مسلسل کوشش ہی تھی، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ محرومیت کے دن امیر المومنین کے، جن دنوں میں حق امیر المومنین ان سے لے لیا گیا اور امیر المومنین نے پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھی. ایک دن بھی ان ایام میں بھی امیر المومنین کی زندگی میں ہمیں چین و عافیت طلبی اور استراحت ہو، یعنی یہ کہ فقط کھائیں اور سوئیں اور عبادت کریں، یہ نظر نہیں آتا. حتیٰ جن دنوں میں مثلا کوئی اور ظاہری مثلا مشغولیت نہ ہوتی، امیر المومنین مدینے کے باہر ابھی بھی موجود ہیں، آبار علی کنویں ایسے موجود ہیں جہاں پر امیر المومنین آ کر کھیتی باڑی کرتے، یعنی چین سے پھر بھی نہیں بیٹھتے تھے. مثلا آرام اور عافیت طلبی امیر المومنین کی زندگی میں موجود نہیں تھا. ان سرزمینوں میں اس وقت کنویں کھودنا جو آج بھی مشکل ہے، وہاں کنواں کھود کے پانی نکالنا، اس سرزمین میں امیر المومنین تنہا کنواں کھود کے پانی نکال کے پھر اس کو بعض جگہ پر نخلستان خود کاشت کرتے تھے ساتھ، اور اسے راہ خدا میں وقف کر دیتے. یہ کوشش مسلسل امیر المومنین کی زندگی میں جاری رہی تھی، جہاد در راہ خدا و جہاد در راہ احکام خدا بودے. و سائر ائمہ علیہم السلام، تعجب ہے کہ مبارزین کے مذہب میں عافیت طلبی کیسے پیدا ہوگی. دوسرے فرقے اسلام کے، ان کے اندر اگر عافیت طلبی کا عنصر سرایت کر جائے، اتنی تعجب کی بات نہیں ہے جتنا تشیع کے اندر مذہب سکوت و جمود و قعود سرایت کر جائے. تشیع میں گنجائش نہیں تھی سرے سے، لیکن سکوت پھر بھی تشیع کے اوپر چھا گیا اور سرایت کر گیا تشیع کے اندر. ترالی کے پیر پیشوایان تشیع، آئمہ تشیع، راہبران تشیع، کسی زمانے میں انہوں نے سکوت و خاموشی اختیار نہیں کی. وسائر ائمہ علیہم السلام، البتہ آن کے از ہمیں بارزدار و معروف تر ہے سید الشہداء سلام اللہ علیہ. خوب اس راہ میں فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ واضح نمونہ و روشن نمونہ موجود ہے ظلم کے خلاف پیکار اور جہاد کا، سید الشہداء علیہ السلام ہے. حالات کے لحاظ سے، مبارزے کے لحاظ سے، اور طریقہ کار کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے، یعنی ایک انفرادیت ہے سید الشہداء علیہ السلام کو. بعد کے آئمہ، یہ سوال عموماً سب کے ذہنوں میں موجود ہے کہ سید الشہداء نے خود قیام نہیں کیا، بلکہ بعض جگہ کہا بھی یہ جاتا ہے. ایک بزرگ عالم دین سے بھی یہ نقل کر رہے تھے کہ جب ان سے سوال کیا گیا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے صلح اور جنگ کے بارے میں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نہ انہوں نے جنگ کی نہ انہوں نے صلح کی ہے. اگر امام حسین علیہ السلام نے خود جنگ نہیں کی، بلکہ ان پر جنگ ٹھونسی گئی ہے، یہ ہرگز چاہتے نہیں تھے جنگ، بلکہ انہوں نے کہا مجھے ہندوستان بھیج دو، یا سندھ میں بھیج دو، یا یمن میں بھیج دو، مجھے کہیں نکلنے دو، جانے دو، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے جانے نہیں دیا، گھیر کے مار دیا. اس قیام کو قیام سید الشہداء نہیں کہنا چاہیے ان کے بقول، اصل یہ تعبیر سرے سے اشتباہ ہے. قیام سید الشہداء یہ کہیں کہ قیام بنو امیہ بر سید الشہداء علیہ سید الشہداء، سید الشہداء کے خلاف بنو امیہ نے قیام کیا تھا، نہ کہ سید الشہداء نے یزیدیت کے خلاف قیام کیا. اس طرح سے بھی کربلا دیکھنا بھی ایک ہنر ہے کہ اس طرح سے انسان کو نظر آئے سید الشہداء علیہ السلام. دیگر ائمہ ہدا سید الشہداء کے اس مکتب و تفکر و مذہب کے مروج بنے. سید الشہداء کی اہمیت اسلام کے اندر، دین کے اندر، معصومین کے نزدیک بھی منفرد ہے دیگر معصومین سے. ہم زیارت سید الشہداء کو دیگر زیارتوں کے زمرے میں لے آتے ہیں، در حالی کہ ائمہ نے جو اہتمام کیا ہے سید الشہداء کی زیارت کا وہ اس تناظر میں نہیں ہے جو مطلقہ زیارت کے بارے میں جو فلسفہ ہے، کسی بھی زیارت کا فلسفہ، مثلا رسول اللہ کی زیارت کا فلسفہ یا امیر المومنین کی زیارت کا یا دیگر ائمہ ہدا یا بزرگان کی زیارت کے جو آداب ہیں، اس باب سے نہیں ہے سید الشہداء کی زیارت کا حکمت. چونکہ ائمہ معصومین جس اہتمام کے ساتھ آتے تھے اور لوگوں کو مائل کرتے تھے اور جس طرح بیان کیا سید الشہداء کی زیارت، یہ ترویج مکتب سید الشہداء ہے، ترویج مذہب سید الشہداء ہے. بعض کہتے ہیں کہ خوب کربلا، ایک کربلا برپا ہوئی، باقی کسی امام نے کربلا جیسا قیام نہیں کیا. اس میں تو بات نہیں ہے کہ ہر سال ایک کربلا ہونا چاہیے، خود کربلا کی ایک موضوعیت ہو جائے. کربلا ایک کربلا ہے، اس ایک کربلا کو اب ترویج کرنا ہے، اس کربلا کو مذہب عام بنانا ہے، اس کربلا کو لوگوں کا دین بنانا ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء بانی و خالق کے کربلا تھے، باقی ائمہ مروج کربلا تھے، مبلغ پیغام کربلا تھے. اس کے مقابل میں، اس کے موازی کربلا بنانا، خوب یہ بھی کربلا ہے، لیکن اس سے بہتر اسی کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اس کربلا کو زندہ کرنا اور احیاء کرنا مہم تر کام ہے. مثلا انقلاب اسلامی رونما ہوا، خوب اب ہر سال انقلاب آنا چاہیے، یہاں پر ہر شخص آ کر، ہر رہبر آ کر ایک نیا انقلاب برپا کرے، یا نہ، انقلاب کی بنیادیں واضح ہو چکی ہیں. جس طرح ائمہ اطہار نے نیا اسلام تو پیش نہیں کیا، ایک اسلام آیا رسول اللہ کی طرف سے، باقی سب مبلغ اسلام تھے. اسی طرح کربلا کا ایک قیام ہے، کربلا کا ایک فلسفہ ہے، باقی ائمہ نے اس کربلا کو لوگوں کے اندر ترویج کیا اور حفظ کیا کربلا کے پیغام کو. یہی حکمت زیارت کربلا بھی ہے. سید الشہداء کی شخصیت فرماتے ہیں بہت ہی برجستہ و نمایاں ہیں. پہلے بعض مباحث کے ضمن میں یہ عرض ہوا ہے کہ حضرت امام رضوان اللہ تعالی، امام خمینی نے جو دین شناسی کی، جس منابع سے اسلام کو پڑھا اور انقلابی اسلام، سیاسی اسلام اور جہادی اسلام تک امام پہنچے، اس میں وہ منابع رائج نہیں تھے جو قدیم سے چلے آ رہے ہیں، بلکہ امام کے دین شناسی کے منابع میں کچھ نئی چیزیں بھی تھیں. نئی چیزیں یعنی اس اعتبار سے تھیں کہ پہلے انہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی تھی، امام نے ان کی طرف توجہ کی، وإلّا منابع قدیم سے تھے. اور ان میں سب سے بڑھ کر سیرت، سیرت ائمہ معصومین، سیرت انبیاء، تین چار سیرتیں بہت برجستہ ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے منابع دین شناسی میں، جس کا تذکرہ امام کے خطبات اور پیغامات میں فراوان ملتا ہے. حضرت ابراہیم کی سیرت بہت نمایاں امام نے اپنائی بھی ہے اور بیان بھی کی ہے. حضرت موسیٰ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امیر المومنین اور سید الشہداء علیہ السلام، یہ پانچ سیرتیں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے اسلام شناسی کے اصلی منابع میں سے ہیں. امام نے باقاعدہ جو اقدامات کیے ہیں، جو افکار اپنے اپنائے ہیں، جو بنیادیں اپنے افکار کی بنائی ہیں، ان میں ان سیرتوں سے بہت کچھ استنباط کیا ہے. مثلا یہی مطلب کہ دو تفکر ہیں، یہ دو تفکر ہمیں اس طرح صراحت کے ساتھ کسی روایت میں تو نہیں نظر آتے، یہ سیرت میں نظر آتے ہیں. لہذا امام اس مطلب کو بھی سیرت سے استنباط کر رہے ہیں، سیرت سید الشہداء سے اور سیرت امیر المومنین و سیرت رسول اللہ سے. اگر واضح تفکر سید والے، البتہ کہ آن کے اذہان میں بارزتر و معروفتر سید الشہداء سلام اللہ علیہ، سب سے بارز و معروف نمونہ جہاد و قیام و مبارزہ کا سید الشہداء علیہ السلام ہے. اگر وضع تفکر سید الشہداء سلام اللہ علیہ مثل بعض مقدسین زمان خودش بود، اگر سید الشہداء کا بھی تفکر و مذہب وہی ہوتا جو اس زمانے کے بعض مقدس مآبوں کا تفکر تھا. آنها طرحشان این بود که بمانند همان در جوار حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عبادت کنند. خود بھی وہ اسی کام میں مشغول تھے، اور اتفاق سے سید الشہداء کو بھی یہی مشورہ دیا، مکہ میں بعضوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ کعبہ میں بھی قیام کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اور مدینہ میں بھی مجاور قبر رسول اللہ بن جائیں، آپ سرپرست حرم رسول بن جائیں اور نذرانے وصول کریں اور چڑھاوے آئیں اور آپ زائرین سے سروکار رکھیں، سرے سے یزید سے کوئی سروکار نہ ہو، حکومت سے کوئی سروکار نہ ہو. جب آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، اسے بھی آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. یہ باقاعدہ ان کا تجاویز تھی کہ ہم اس طرح سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آنہا طرحشان، نقشہ تھا ان کا، یہ تجویز ان کی یہ تھی کہ پیغمبر سید الشہداء وہیں پہ رک جاتے جوار قبر پیغمبر میں اور عبادت میں مشغول رہتے. اگر وضع تفکر مولا ہم این طور بود، سید الشہداء بھی اگر ایسے ہی ہوتے، کربلا ای پیش نمی آمد، کربلا واقع نہ ہوتی، واقع کربلا رونما نہ ہوتا. یک راحت طلبی بود و کنارے گیری از جامعہ و دعا و ذکر بود، کنارہ گیری کرتے اور آسائش و آرام میں سید الشہداء بھی ان کی طرح اپنا مصلی ہوتا، عبادت ہوتی، اور نہ کسی کو تو کہتے نہ کوئی ان کو تو کہتا، اور احترام بھی کرتے سارے. اتفاقاً سکوت سے زیادہ محترم بن جاتا ہے آدمی، خاموشی. آج بھی پیروان مذہب سکوت و سربراہان مذہب سکوت و خاموشی محترم تر ہیں، اگرچہ قرآن کی نظر میں مجرم ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں، حکومتوں کی نظروں میں، بے دینوں کی نظروں میں، سیکولر لوگوں کی نظروں میں، لبرل لوگوں کی نظروں میں بہت محترم ہیں. یہ علماء بہت پسند آتے ہیں ان کو. پاکستان میں ہر حکومت اپنے زمانے میں مشائخ، پاکستان میں خاص طبقہ علماء و مشائخ، علماء الگ طبقہ ہے اور مشائخ الگ لوگ ہیں. مشائخ ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص تفکر یا مذہب کی سرپرستی کرنے والے یا رہبری کرنے والا طبقہ ہے. ہر سال سالانہ کانفرنس ہوتی ہے جس میں ملک کا سربراہ باقاعدہ آتا ہے اور یہ مشائخ اس کی بیعت کرتے ہیں آ کر. خصوصاً جب نیا آتا ہے تو ضیاء الحق نے سب سے پہلے آ کر جو کام کیا، علماء و مشائخ کانفرنس بلائی. یہ جرنیل موجودہ نے بھی سب سے پہلے علماء اور مشائخ کانفرنس بلائی، اور اتفاق سے علماء مشائخ کانفرنس میں اس نے پاکستان کو تین بڑے خطرے ذکر کیے کہ یہ بڑے تین خطرے ہیں پاکستان کے لیے. ایک دہشت گردی کا خطرہ اس نے کہا، اور ایک اسلامی انتہا پسندی کو خطرہ قرار دیا، اور ایک خطرہ ملکی دفاع کا. اور پھر یہ کہا کہ مثلا ان خطرات سے تو ہم نبرد آزما ہو لیں گے، دوسرے جو سرحدی خطرے ہیں یا فلاں. ایک خطرہ ایسا ہے جس میں ہمیں مشائخ کی ضرورت ہے، اور وہ یعنی صراحت سے اس نے کہا کہ پاکستان کے لیے اسلام اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے. مشائخ نے بھی صلواتیں بھی پڑھی اور نعرے بھی لگائے، اور اس میں سارے مذاہب کے مشائخ تھے، شیعہ مشائخ بھی تھے اور سنی مشائخ بھی تھے، اور ہر طبقے کے مشائخ اس میں موجود تھے. ان کے لیڈروں نے یا نمائندوں نے اٹھ کر اس کو وعدہ دیا کہ اس خطرے سے ہم نپٹیں گے اور آپ دوسرے خطرات سے نپٹیں، اسلام کا مقابلہ ہم کریں گے، ہم اسی لیے بنائے گئے ہیں، اور کیا انہوں نے یہ مقابلہ. لیکن وضع تفکر جور دیگری بود، آئمہ کی تفکر سید الشہداء کا یہ نہیں تھا. چنانچہ آئمہ ما علیہ السلام سازش می کردن با اہل ظلم و ستم، احتراماتشان بسیار زیاد بود. اگر آئمہ بھی درباروں سے منسلک ہو جاتے، سکوت اختیار کرتے، جمود اختیار کرتے، اور فقط اپنی عبادت میں مشغول رہتے، تو جس طرح آئمہ کے معاصر دوسرے فقہاؤ، علماء و مشائخ درباروں کی مدد کی وجہ سے محترم قرار پائے اور اکثریت ان کو ماننے والوں میں سے قرار پائے، اسی طرح اکثریت آئمہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. لیکن آئمہ نے ہرگز نہ درباروں کا رخ کیا، نہ ظالمین کے ساتھ کوئی ساز باز کی، کوئی سمجھوتا کیا، اور نہ خاموش رہے ان کے ظلم کے مقابلے میں، ہمیشہ ان کے ظلم پر ان کو ٹوکتے رہے، مبارزہ کرتے رہے، البتہ اپنے اپنے انداز سے. اسی وجہ سے ناپسندیدہ شخصیات میں ہمیشہ شمار ہوتے تھے درباروں کی طرف سے، اور ظالمین کی طرف سے, بنو امیہ کے دور میں بھی اور بنو عباس کے دور میں بھی. خلفاء حاضر بودن کے انہارا ہر جور احترام میخان بوکنن کہ ازہانہ دست از دعوت شان باردارن. جو بھی نام نہاد خلیفے بنے ہوئے تھے بنو امیہ اور بنو عباس کے, کیونکہ اپنے آپ کو خلیفہ کے نام سے معروف کیا ہوا تھا, ان کی پورے کوشش ہوتی تھی کہ ائمہ اطہار کو بھی اپنے سے وابستہ کر کے اور پھر اس طرح سے ان کا احترام کریں تاکہ ان کی تائید ہو جائے ان خلفاء کو, ان کے ظالمانہ نظام اور جور کے نظام کو. اور حاضر تھے ہر طرح کا احترام کریں, انہیں پیسے دیں, لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کریں. ایک نمونہ مامون نے جو انجام دیا, مامون حاضر تھا سب کچھ دینے کے لیے, حتی خلافت تک دینے کے لیے تیار ہو گیا, اتنا نہایت احترام. لیکن معصومین نے اس خلافت کو قبول نہیں کیا جو ظالم کی طرف سے آ رہی ہے. منبع خلافت یا حکومت کا اقدار ظالم نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام بعنوان جانشین مامون خلیفہ بنتے اور تخت پر بیٹھتے. مثلاً حضرت موسیٰ ابن جعفر ہمیں طور ابھی بھی اہل سکوت ہر کانفرنس میں نظر آئیں گے آپ کو, عالمی کانفرنسوں میں یہ نظر آئیں گے آپ کو, ایمبیسیوں کی دعوتوں میں یہی اہل سکوت و اہل جمود نظر آئیں گے آپ کو, اور اگر دوسرے ملک کی کانگریس میں جانا ہوتا ہے یہی اہل سکوت و اہل جمود نظر آئیں گے آپ کو. کسی مبارز و مجاہد کو نہیں بلاتے چونکہ ان کا احترام نہیں کرتے ظالم. ظالم احترام ان اہل سکوت و جمود کا کرتے ہیں, راحت طلب لوگوں کا. حضرت موسیٰ ابن جعفر ہمین طور من باب اتفاق نہ بود کہ چندین سال در حبس بسار برد. حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اتفاقاً تو جیل میں نہیں چلے گئے, عمر کا اکثر حصہ زندانوں میں امام نے مختلف زندانوں میں گزارا. اب جیسا نقل کیا جاتا ہے مثلا 14 سال, خوب اتنا عمر کا حصہ گزارنا زندانوں میں یہ کس لیے تھا؟ سکوت اور خاموشی کی سزا مل رہی تھی یا جہاد و مبارزہ ہو کسی اور چیز کی سزا تھی؟ وہ تبعید بعض ائمہ و احضار از مدینے, بعض ائمہ کو جلا وطن کیا گیا, مثلا مدینہ سے خراسان لے آئے, کسی کو مدینہ سے بغداد لے آئے, کسی کو مدینہ سے سامرہ لے آئے. ائمہ اطہار کو جلا وطن کر کے اپنے اثر رسوخ والے علاقوں سے دور کر کے رکھنا اور اپنے زیر نظر رکھنا, یہ اتفاقا نہیں تھا. سب کچھ بردہ نشان بے محل خلیفے, جہاں خلیفہ ہو وہاں ائمہ ہوں. ہمچو نہ بود کہ انہا ایک مردوں میں عادی باشن کہ ہمین بے نشینن و دارسی بے خانن و دارسی بے گوین و مطالعی بکنن. اس کی یہ وجہ تھی کہ ائمہ پہلے مدینے میں درس پڑھاتے تھے لیکن خلفاء چاہتے تھے یہ خلفاء کے پاس آ کر درس پڑھائیں. فقط درس پڑھانا ہوتا تو جہاں بیٹھ کر درس پڑھنا ہے درس پڑھائیں. اس طرح سے نہیں تھا کہ ائمہ کا کام فقط عبادتیں کرنا, زیارت رسول صبح و شام کرنا اور خدا کی عبادت کرنا, یہی کام تھا ائمہ کا, اور درس پڑھانا بس, وہ بھی بعض ائمہ کا. جسے کہتے ہیں چونکہ ائمہ تقسیم کر لی ہے نا سب نے, اثنا عشری ویسے نام ہے, اثنا عشری کم ہے لوگ عملاً, ایک امامی, دو امامی, سے امامی, چار امامی ہیں, زیادہ سے زیادہ 6 امامی ہیں, 6 سے زیادہ امام کسی کے نہیں ہیں. مثلا مولائیوں کے ملنگوں کا ایک امام ہے مولا علی, ماتمیوں کا ایک امام ہے مولا امام حسین, حوزے والوں کے 2 امام ہیں, امام باقر و امام صادق علیہ السلام. چونکہ اکثر یہ کہتے ہیں نا قال الصادق قال الباقر, فخر یہی ہے ہمارا کہ ہم جب اپنی تعلیم بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں, کہتے ہیں ہم 20 سال قال الصادق قال الباقر کا ہے. خب قال الصادق و قال الباقر سے پہلے اور بعد میں کوئی امام نہیں ہے. قال علی قال رسول اللہ قال الحسین قال الحسن نہیں کرتے حوزوں میں بیٹھ کر, حوزوی امام یہ 2 ہیں. خب اسی طرح اہل جمکران والوں کا 1 امام ہے, جمن شاہیوں کے یا جمن حجتیہ کے 1 امام, وہ 1 امام ہی ہیں. یہ اسی طرح سے ہیں, کسی کا 1 امام, کسی کے 2 امام, کسی کے 2-3 امام, اور زیادہ سے زیادہ جو امام سب سے زیادہ لیے ہیں اسماعیلیوں نے لیے 6 امام مثلاً ائمہ معصومین میں سے, پھر باقیوں کو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. نام اثنا عشری رکھا ہوا ہے لیکن تعلق فقط یا 1 سے ہے یا 2 سے, اور وہ بھی تقسیم شدہ. اگر طرز افکار آنہا ہم این بود, اگر آئمہ کا بھی یہی مذہب راحتی اور عافیت اور آرام اور کھانا پینا اور عبادت اور درس و باس و حدیثیں بیان کرنا اور سننا ہوتا, بات سمجھتے ہیں کہ اسی میں بہت کام کر لیا, یعنی اسلام پر بہت بڑا احسان کر لیا انہوں نے, اسلام کی چاند کتابیں پڑھ لی ہیں انہوں نے یا چاند ایک لکھ دی ہیں, یہ نہایت حصہ یہ بلیغ در اسلام کی ہے انہوں نے. آئمہ معصومین تو ایسے نہیں تھے کہ فقط پانچ وقت کی عبادت کر لی, نماز شب پڑھ لی اور چاند حدیثیں رسول اللہ سے نقل کر دیں, چاند حدیثیں خود اپنے شاگردوں کو بتا کے اس دن کا کام ختم ہو گیا ہمارا. اور عمر آئمہ میں, عمر شریف آئمہ میں فقط یہی چیزیں ہمیں ملے, نہایتاً کارنامہ آئمہ, خدمت آئمہ اور جہاد و مبارزہ آئمہ فقط یہی ملے. اور اس کا نام رکھ دیں جہاد علمی ہے, یہ بیٹھ کر چاند کتابیں پڑھ لینا اور چاند کتابیں لکھ لینا یہ جہاد علمی ہے. اور وہ کتابیں بھی کس بارے میں لکھیں, سرے سے جس کا نہ لوگوں سے کوئی رابطہ ہے, نہ عوام سے کوئی رابطہ ہے, نہ کوئی مشکل حل کرتی ہیں وہ کتابیں. وہ کتابیں زیادہ پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں, عملی مسائل سے زیادہ دور کرتی ہیں کتابیں. ایک ایسا موضوع ڈھونڈ کے نکالتے ہیں جس کا کسی نہ دین سے تعلق ہو, نہ دنیا سے تعلق ہو, نہ عوام سے تعلق ہو, نہ خواص سے تعلق ہو, نہ خدا سے, نہ ملائکہ سے تعلق ہو, اس پہ تحقیق کرتے ہیں بیٹھ کر. مثلا جن, ایک ایسا موضوع تلاش کر گئے کہ جن کے بارے میں تحقیق شروع کر دی. خوب جن تحقیق کر کے اگر آپ کریں گے, زیادہ سے زیادہ جن قبضے میں کر لیں گے آپ, اور اس سے زیادہ لوگوں کے لیے مشکلات اسی کے ذریعے, اسی جن کے ذریعے سے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں گے. کوئی ایسی تحقیق کرو, مطالعہ بھی کرنے, جیسے کوئی اپنی مشکل حل ہوتی ہے دوسروں کی حل ہوتی ہے مشکل. اگر طرز افکار انہا ہم این بود, این مذہب ایک مذہبی کے در مقابل ظلم در طول تاریخ واقع شدہ اس نہ بود, اگر آئمہ کا بھی یہی مذہب سکوت و جمود ہوتا تو پھر تو شیعہ مذہب و آئمہ کا مذہب ظلم کے مقابلے میں نہ ہوتا. این دو رشتے از اول خلقت تا حالا بودا, یعنی ایک وہ مذہب سکوت و عافیت و راحت طلبی اور ایک مذہب انبیاء یعنی جہاد و مبارزہ و قیام, یہ اول سے ابھی تک ہے رشتہ. یہ تعہد بے اسلام و استادگی در مقابل ظلم و ستم و دکتاتوری و قدرت ہائی شیطانی و سازش, ایک یہ مذہب جو تعہد کا مذہب ہے, ذمہ داری کا مذہب ہے, قیام کا مذہب ہے, ظلم و ستم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا مذہب ہے, استبداد اور شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں آنے کا مذہب ہے, یہ ایک مذہب ہے آئمہ و انبیاء کا مذہب, اور ایک وہ جو پہلے ذکر کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں من در طول این نہضت اشخاصی را دیدم, یعنی انقلاب کی جو تحریک چلائی ہے ہم نے, اس تحریک کے اثنا میں امام فرماتے ہیں میں نے بہت سارے افراد شخصیات کو دیکھا ہے, بسیار ہم مردوں میں نماز خان و مولا و معتبر و انابودن, مولا مولا اصطلاح حوزہ میں نہ اصطلاح عوام میں, اصطلاح عوام میں مولا لفظ تحقیر ہے, کسی کو نہیں مولا ہے تحقیر کے لیے, لیکن حوزے میں لفظ تعظیم ہے, مولا یعنی بہت عالم بہت فاضل آدمی راسخ در علم, نہ سطحی آدمی. مولا کہتے ہیں جو بہت ہی ولوغ و رسوخ عمیق رکھتا ہو علم کے اندر. بہت چند لوگ ہوتے ہیں مولا جن کو کہا جاتا ہے مولا, جیسے مولا صدرہ, مولا صالح مازندرانی, مولا فیض کاشانی, مولا مجلسی مثلا, یہ حوزوی اصطلاح ہیں. ہر ایک کو نہیں کہتے مولا, جس طرح علامہ مثلا حوزوی اصطلاح میں, اسی طرح مولا حوزے کی اصطلاح میں ان چند برجستہ شخصیات کو کہتے ہیں مولا ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ از نظر علمی بہت قوی تھے یہ لوگ, لیکن در ہمان یورش اول کے سازمان امنیت بورد و ایک دستے ایرا اذیت کار و زاد, فرمایا کہ یہ بہت ہی اچھے لوگ تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, قوی لوگ تھے اپنے اپنے شعبے میں, فقہ میں, اصول میں, کلام میں, لیکن جو ہی خفیہ پولیس نے حملہ کیا ساواک نے اور فیضیہ پر اور کچھ لوگوں کو مارا, کچھ کے ہڈی پسلی توڑی اور تنگ کیا, جب انہوں نے چھیڑ شروع کی, فوراً یہی افراد برجستہ جو بہت ہی متقی پرہیزگار اور زاہد بھی تھے, اہل نماز و اہل علم تھے, فوراً انہوں نے راحت طلبی را برداشتن و انتخاب کردن و کنار نشستن, یہ فوراً اپنے گھروں میں چپ کر کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نہ یہ خطرناک راستہ ہے, اس راہ میں اظہار نہیں کرنا, بالکل تالا لگا لیا لب پر, اگر کہیں جاتے مثلا کوئی مشکل ہوتی تو راستہ بھی گلی بھی تبدیل کر کے دوسری طرف سے گزرنا شروع کر دیتے تھے. اور انہوں نے عموماً یہ استدلال کیا کرتے ہیں کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے. وہ امیر المومنین نے فرمایا کہ کن فی الفتنہ کابن اللبون, یہ ابن لبون بن جاتے ہیں. مثلا ابن لبون شتر کے اونٹ کے اس بچے کو کہتے ہیں جس پر نہ بیٹھا جا سکتا ہو نہ دودھ دیتا ہو. خوب ظاہر ہے جب انسان کا سکوت کا مذہب ہو تو ہر چیز سے سکوت سمجھ میں آتا ہے. جیسے بھوکے کو ہر چیز روٹی نظر آتی ہے, مثلا کتاب اور کتاب کے صفحات اس کو چپاتیاں نظر آتی ہیں. مثلا آپ کہیں دو کتابیں, وہ سمجھتا ہے دو چپاتیاں. مثلا اسی طرح اہل سکوت کو ہر چیز, ہر مطلب قرآن کا حدیث کا, ہر چیز سکوت و جمود نظر آتی ہے. ابن لبون کا معنی بھی سکوت و جمود نظر آتا ہے. درحالی کہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ فتنوں میں فتنوں کو ہوا نہ دو, فتنوں کو دودھ نہ پلاؤ, فتنوں کو پالو نہیں, فتنوں کی پرورش نہ کرو, ابن لبون نہ بنو, یعنی پرورش فتنہ نہ کرو, نہ کہ فتنوں سے لا تعلق ہو کے ان کو پھیلنے دو, آپ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. مثلا ایک آگ لگی ہو, یہ آپ ابن لبون بن جاؤ, اب یہ آگ جلاتی جلاتی آپ کو لبون سمیت جلا دے گی, ماں سمیت جلا دے گی, اونٹنی سمیت جلا دے گی یہ آگ تمہیں. اس کو روکو آگ کو کہ تم بھی بچ جاؤ, تمہارا لبون بھی بچ جائے. فتنہ روکنا ہے. امیر المومنین جس چیز سے روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, وہ یہ کہ فتنوں کو ہوا نہ دو. کہ عموماً فتنوں کو یا حامی بن کے یا مخالف بن کے ہوا دیتے ہیں. جس طرح ابھی پاکستان کے اندر فتنہ ہی شہادت مثلا شروع ہے, نماز کے اندر شہادت ثالثہ ایک فتنہ ہے نہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ ہی دینی نہیں ہے, مسئلہ ہی فقہی بھی نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ ہی فقہی ہوتا تو اپنے مراجع کی طرف, مجتہدین کی طرف رجوع کر کے حل کر دیتے دیگر مسائل فقہیہ کی طرح. رائے حل بہت سادہ ہے, مسائل کا رائے حل بہت سادہ ہے, لیکن فتنہ ہے. دونوں طرف سے فتنہ ہے, دونوں طرف سے فتنہ ہے. جو حامی ہے وہ بھی فتنے کی زبان میں اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں, جو مخالف ہیں وہ بھی فتنے کی زبان میں پیش کرتے ہیں. حامی بھی نہیں کہتے کہ اس کو حل کرنا ہے, مخالف بھی نہیں کہتے کہ اس کو حل کرنا ہے. یعنی دونوں علماء کی طرف رجوع کرنے کو نہیں کہتے. وہ بہترین ہے کہ اس کو مسئلے میں تبدیل کرو, فتنہ نہیں ہے, فتنہ مبارزہ کرو. کہ نہ کوئی مخالفت میں اس کو ہوا دے فتنے کو, نہ کوئی حمایت میں ہوا دے اس کو. دونوں طرف سے فتنے کو بھڑکاؤ نہیں, ابھارو نہیں, ابن لبون بنو, فتنہ بھڑکاؤ نہیں, تم دودھ نہ پلاؤ اس کو. حالا یا ساکت کنار نشستن یا بعض یہ ہم ساکت نہ شدن و کنار نہ نشستن. بعض تو چپ ساتھ کے گھر میں بیٹھ گئے, لیکن بعض ڈر کے نہ صرف چپ نہیں رہے بلکہ بڑھ کر انہوں نے حکومت اور شاہ کی حمایت بھی شروع کر دی خوف کی وجہ سے. یعنی موافقت کر دن و دستگاہ, حامی بھی بن گئی ہے ان دستے کے. خودشان را از اول مہیا کردن برائے مقابلے با ظلم. ان دستے از اول توجہ به این معنی داشتن کہ ان مقابلے زحمت دارد, ان مقابلے شہادت دارد, ان مقابلے حبس دارد. انہا در حبس ہم بازی اشان می رفتن. امام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سکوت نہیں اختیار کیا اور مبارزہ جاری رکھا, انہیں اول سے پتا تھا, غفلت میں نہیں مارے گئے. اول سے انہیں معلوم تھا کہ اس راہ میں شکنجے ہوں گے, اس راہ مبارزہ میں شہادتیں ہوں گی, اس راہ مبارزہ میں ہمیں جلا وطن کیا جائے گا. لہذا فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں. وَآن زاجرہا رامی کشیدن, شکنجے دیے گئے ان کو, تکلیفیں دیکھی انہوں نے. قدم شان کے از حبس بیرون می آمد, جو یہ جیل سے باہر آتے می رفتن سراغ بعض مقابلے, دوبارہ پھر مبارزہ و جہاد شروع کر دیتے. برائے ان کے ان ایک مکتبی بود و ایک خطی بود, اس لیے کہ مبارزہ و جہاد ایک اسلام تھا, ایک تفکر تھا اسلام کے اندر. جس طرح شہید بہشتی کی شہادت کی مناسبت سے امام نے اصل موضوع اسلام کے اندر موجود دو متضاد تفکر کو بیان کرنے میں رکھا یہ موضوع, اسی طرح شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کے شہادت کی مناسبت سے امام نے جو پیغام ملت پاکستان کے نام دیا, اس میں بھی موضوع اصلی امام یہی تھا کہ ایک دین کے اندر دو متضاد تفکر نہیں ہو سکتے. حوزہ علمیہ کی یہ ذمہ داری ہے, یہ بتائے لوگوں کو کہ دو متضاد تفکر ہیں, ایک مذہب سکوت, ایک مذہب مبارزہ. تشیع سکوت, تشیع مبارزہ, یا بعض تعبیریں جو دوسروں نے کی ہیں. مثلا امام نے کہا تشیع سرمایہ داری, تشیع مستضعفین, تشیع انبیاء, تشیع عافیت طلبان, تشیع مقدس مآبان و تشیع مبارزان. خب یہ دو تشیع کے چہرے ہیں, اور امام نے بہت کوشش کی کہ یہ ان میں سرحد قائم کریں, یہ دو قسم کے مذہب میں سرحد اور دیوار کھڑی کریں تاکہ الگ کریں. اور امام نے بہت زحمتیں کی اس تفکر کو ناب کرنے کے لیے, خالص کرنے کے لیے, لیکن متاسفانہ امام کی زندگی میں ہی اور بعد از امام خصوصاً یہ عمدی کوشش کی گئی کہ یہ دیوار گرا دی جائے, اس کو ناروا دیوار قرار دیا گیا. چونکہ اس میں کاملاً مشخص تھا کہ اہل سکوت کون ہے اور اہل مبارزہ کون ہے, لیکن خوب کہا کہ نہ یہ تقسیم اچھی نہیں ہے, یہ دیوار گر جانی چاہیے اور سب ایک جیسے ہوں, سب مبارزین ہیں. ترالی کے قرآن کا کہنا ہے کہ ایسے نہیں ہے. آیا یہ قرآن کا کیا کریں گے, یہ دیوار امام نے کھڑی نہیں کی, یہ دیوار در حقیقت قرآن نے کھڑی کی ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ. یہ قرآن نے دیوار کھڑی کی ہے مبارزین اور ساکتین کے اندر, اور خدا نے فرمایا کہ یہ ایک جیسے نہیں ہے, نہ گرو یہ دیوار, یہ ظلم اور قرآن ہے. چند خاموش لوگوں کو, چند ساکت لوگوں کو, چند بزدلوں کو شخصیت دینے کے لیے, احترام دینے کے لیے دیوار قرآنی, دیوار الہی, دیوار اسلامی, دیوار انبیاء نہ گرو. یہ دو تفکر رہنے دو تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے, انتخاب کر سکے ان دو تفکرات میں سے کسی ایک کو. ائمہ اطہار نے کتنی کوشش کی کہ ان دو میں فرق ڈالیں, سید الشہداء نے کتنی کوشش کی کہ یہ دیوار کھڑی رہے, مجاہد و غیر مجاہد ایک نہیں ہو سکتا. اجعلتم سقاۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کا من آمن باللہ و جاہد فی سبیلہ. آپ زائرین کے خدمت گزاروں کو, زائرین کے لیے مسافر خانے بنانے والوں کو اور زائرین کے جوتے سنبھالنے والوں کو اور زائرین کو پانی پلانے والوں کو, لنگر دینے والوں کو اور زائرین کو انگوٹھیاں تقسیم کرنے والوں کو مجاہدین در راہ خدا کے برابر سمجھتے ہو, جن کی ساری فضیلت یہ ہے کہ زائرین کو ایک لنگر کھلا دیا, ان کو آپ سمجھتے ہو کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ, اس کو مجاہد در راہ خدا کے مقابلے میں سمجھتے ہو. یہ تفکر قرآن نے اس وقت مذمت کی شدت کے ساتھ اس کی کہ تم ان مقدس مآبوں کو ان کے برابر سمجھتے ہو, کیا رابط ہے ان کا آپس میں. برائین کے ان ایک مکتبی بود و یہ خاتی بود, یہ ایک مذہب ہے, یہ خط ہے, ایک راہ ہے. خاتی کے ترسیم شرع انبیاء از صدر عالم کردان, یہ وہ خط ہے جو انبیاء نے آغاز کیا, جس کا ان انبیاء کے در آتش سوزاندند, وہ انبیاء جن کو آگوں میں ڈالا, آگ میں ڈالا گیا. انہارا و ارے کردند, وہ بعض انبیاء ایسے تھے جن کو چیر دیا جاتا تھا آرا لے کر بیچ میں سے, جس طرح حضرت زکریہ کے ساتھ کیا گیا, حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا گیا. انہارا و انہارا کے می خاصن کے آن خات خودشان را منحرف کنن خیلی ہم محترم بودا, لیکن دوسرا خات جنہوں نے راہ انبیاء کو ترک کر دیا اور کنج خانہ میں اور خانقاہ دین علامہ اقبال کے بقول اپنا لیا اور جا کر ایک تسبیح اور مصلی اور لوٹا لے کے اور کتاب لے کے ساری عمر اسی کے اندر گزار دی, ان کا احترام ہے. سوانح نگاروں نے بھی ان کا احترام کیا, کرامات ان کی نقل کی جاتی ہیں. سوتے تھے رات کو اور پیسوں کی خواب دیکھتے تھے, صبح آدمی بوری لے کے پیسے کے دروازے پر کھڑا ہوتا تھا, ساری کرامات ان کی یہی ہوتی تھی. لیکن کہیں بھی خدمت کسی کی, دین کی, دفاع ظلم کے خلاف اصلا آواز نہیں کھولی, لب نہیں کھولی انہوں نے. حتماً یہ فاصلہ ہونا چاہیے, یہ قرآن کی تاکید ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ فاصلہ ہونا چاہیے, اور مذمت کی ہے جو اس فاصلے کو مراد نہیں کرتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون, لا یستوی, برابر نہیں ہیں. شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کا ایک سیمینار شہادت کی برسی کی مناسبت سے تہران میں ایک انٹرنیشنل سیمینار, اس وقت طلاب قوم اس طرح کے مسائل میں گرفتار نہیں تھے جیسے آج جن مشکلات و مصائب میں پڑے ہوئے ہیں, تھے مثلا رغبت تھی بعض کاموں کے اندر, خصوصاً جو سینئر طلاب ہوتے تھے وہ زیادہ اس مسئلے میں پیش پیش ہوتے تھے برعکس آج کے. انہی طلاب کی ہمت سے کوشش تھی کہ انٹرنیشنل پروگرام کانفرنس, بڑی باشکوہ کانفرنس تہران میں, دانشگاہ تہران میں ہوئی, جس میں تقریباً شخصیات بہت ساری جگہوں سے آئی ہوئی تھی, فلسطین سے تھے, لبنان سے تھے, عراق سے تھے, پاکستان سے کچھ لوگ خصوصاً اسی پروگرام کے لیے آئے تھے, اور یہاں سے جو شخصیات جمہوری اسلامی سے تھیں, ایک بزرگوار جو رحلت کار گئے خدا رحمت کرے انہیں، چونکہ صبح سے ہی شہادت و شہید و مجاہد و جہاد و ان تذکروں کے ساتھ چل رہا تھا، اور ان کی زندگی میں ان کے کارنامے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی یا ان کا تفکر یہ نہیں تھا، اور وہ بڑے آگ بگولا بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق سے ان کو بھی سخنرانوں میں رکھا گیا تھا. انہوں نے اٹھ کر اسی سیمینار میں آ کر اور بڑے تند الفاظ میں، خصوصاً شہید حکیم، شہید باقر حکیم رضوان اللہ علیہ، ان کی تقریر کے بعد، شہید باقر حکیم نے جب تقریر کی اور بیٹھے تو اس کے بعد ان کی باری تھی، انہوں نے آ کر بہت ہی تند شہید باقر حکیم پر بھی حملہ کیا اور دوسروں پر بھی، اور مذمت کی کہ یہ صبح سے بیٹھ کر آپ کیا کر رہے ہو، ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑی شخصیتیں بنا رہے ہو، اصل کون لوگ ہیں؟ اصل وہ ہیں مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، وہ لوگ جو گمنام ہیں سردابوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصل وہ ہیں، دین انہوں نے بچایا ہے نہ انہوں نے بچایا جن کا آپ ذکر کر رہے ہو. اس کے بعد بالآخر انہوں نے جتنا غبار تھا دل میں وہ سارا بڑاس نکالی، اور اس کے بعد ایک اور بزرگوار عالم جو ابھی موجود ہیں، وہ بزرگان شخصیت انقلابی ہیں، وہ اٹھے، اور میں ذہن میں یہ سب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اب شاید ان سے بھی زیادہ تنتار ہو جائیں گے اور اس طرح پروگرام سارا اس چپکلش میں ہو جائے گا. یعنی بہت ہی اس شخصیت نے بدمزہ کر دیا تھا سارا پروگرام، ذائقے سب کے خراب کر دیے. لیکن اس بزرگوار نے اٹھ کر بائیں گے، وہ مزاجن بہت تند ہیں جو بعد میں آئے تھے، لیکن انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے دلائل کے ساتھ، قرآنی ادلہ، روائی ادلہ، سیرت کی ادلہ، بڑے متین انداز سے، یہ جو صاحب تھے اٹھ کے جانے لگے، انہوں نے بٹھایا، کہا کہ اب سن کے جو میری بات، تم یہ جو کچھ ادھر کہا ہے آپ نے یہ سن کے جو جواب اس کا، بٹھایا انہیں دوبارہ، اور پھر بہت ہی خوبصورت و متین انداز سے انہوں نے بتایا انہیں کہ آیا یہ آیات قرآن ہیں، یعنی کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں، آیا یہ خدا کا نہیں کہنا کہ یہی آیا پڑی ان کے سامنے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، مومنین میں دو گروہ ہیں، ایک اہل قعود و سکوت اور ایک مجاہد، اور یہ برابر نہیں ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے. بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے، یعنی آمادگی ذہنی ان کے اندر تھی فوق العادہ، کہ اسی وقت انہوں نے اپنا موضوع چھوڑ کر اس جواب میں پوری تقریر صاف کی. یہ عام تفکر موجود ہے کہ اہل سکوت محترم ہیں، اہل قعود زیادہ احترام ہیں مجاہدین کے مقابلے میں. خوب یہ راہ ہے، اس کے اندر انبیاء نے شروع کیا اور انبیاء نے مشکلات برداشت کی. آنہا اگر می خاصن کہ آن خاطے خودشان رب منحرف کنن خیلی محترم بودن، اگر وہ چاہتے آرام سے بیٹھے، مثلا ہر نبی اپنے زمانے کے تاغوتوں کا اگر احترام حاصل کرنا چاہتے تو اگر تاغوت کے خلاف نہ بولتے اور فقط خاموش رہ جاتے نہایت احترام ہوتا، اور حضرت زکریہ آرا سے چیرا نہ جاتا، حضرت زکریہ کو، حضرت یحییٰ کو شہید نہ کیا جاتا، حضرت عیسیٰ کو سولی پہ نہ لٹکایا جاتا، اور حضرت موسیٰ کو اس طرح دربدر نہ ہونا پڑتا مثلا، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اور سید الشہداء کو اس بے دردی سے قتل نہ کیا جاتا اگر یہ چاہتے آرام و سکوت، اگر سید الشہداء کہیں بھی چپ ساد کے بیٹھ لیتے یا واقعہ کربلا پیش نہ آتا، بے شک بیعت بھی نہ کرتے، فقط خاموش ہو جاتے. ان آغایانی کی در ان مسائل وارد بودن، متوجہ انمانا بودن، کہ در زمان محمد رضا معلوم بود کہ ہر کس ہر عملی بکند، ہر حرفی بزند، ان در حبس است و در شکنجہ است. یہ لوگ جنہوں نے انقلاب کیا، انہیں پتا تھا کہ ہم اگر بولے ایک بات بھی کی ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور یہی ہوتا تھا. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ کو ایک تقریر انہوں نے کی محرم میں، اور اٹھا کر جیل میں لے گئے، 8 محرم کی تقریر تھی ان کی تہران میں، اور اٹھا کر زندان میں لے گئے، اور شہید سے کہا کہ لکھو کہ آپ کی گرفتاری کی وجہ کیا ہے. پیپر دیا انہوں نے، فارم دیا کہ بھرو یہ اپنے وائف اور سارے. تو شہید مطہری نے کہا کہ اس میں لکھا کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا، بلکہ یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ مجھے آپ نے کیوں گرفتار کیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اس تقریر میں آپ نے کیا کہا ہے. شہید نے وضاحت کی کہ میں نے اس تقریر میں کہا ہے کہ علماء کا فریضہ ہے عوام کو ہدایت کریں، عوام کو نصیحت کریں، عوام کو رائے حق میں بتائیں، عوام کو انحراف سے بتائیں، عوام کو ظلم سے بچائیں، یہ علماء کا فریضہ ہے. تو انہوں نے کہا یہی سیاسی باتیں، اسی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا ہے. خوب کہا، ٹھیک ہے اگر یہ سیاسی ہے تو کر لو گرفتار. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ بات کرنے سے شاہ کا نام بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کیا، فقط دین بتایا لوگوں کا، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، صحیح دین، درست دین، نہ کہ شاہ کو گالی گلوچ کی ممبر پہ آ کر، نہ ایسا نہیں کیا، فقط دین بتایا، قرآن پڑھ کے بتایا، اٹھا کے جیل میں لے گئے. ودر شکنجا ودر قزا، لیکن انہ حبس رمی رفتان شکنجے رمی دیدان بیرون می آمدان و باز ہمان پوسترا ادارے میں کر دن، پھر آ کر اپنی پوسٹ سنبھال لیتے، یعنی پھر وہی جہاد ہو، پھر وہی مبارزہ ہو، سب کچھ آغاز کر دیتے. مذہب تشیع، مذہب خون و شمشیر، تشیع خون و شمشیر کا مذہب ہے. ماں نہ بھائی تصور ان ربوں کو نیم کہ ان ابر قدرت ہا از ما دس برداشتان، یہ تفکر ذہن سے نکال دیں کہ شیطانی طاقتوں نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا، ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کا. ملت کہ میخات زندہ باشد و میخات مستقل باشد و نوکر نہ باشد وابستہ نہ باشد، جس قوم کا یہ ارادہ ہو، چاہتی ہو کہ ہم زندہ رہیں، ہم مستقل رہیں، ہم آزاد رہیں، نوکر نہ بنیں، کسی کے اوپر انحصار نہ کریں، وہ میخاد آزاد باشد و تحت سلطے نہ باشد، کسی کی غلامی میں نہ رہے، آزاد ہو، ان ملت باید مہیا باشد، اس قوم کو تیار رہنے کی ضرورت ہے، برائے ہمیں چیز سب مشکلات کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے. اگر راحت طلبی را میخاد ملت زمان محمد رضا بہتر از ہمیں بود، اگر راحت و آسائش چاہیے تھی شاہ کے زمانے میں، پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے آرام سے، وہ زمانہ پھر بہتر تھا، امریکہ سے تو بہتر تھا رضا شاہ، وہ اسی وقت چپ کر کے بیٹھ جاتے، آرام کرتے، اسی وقت نہ بولتے، کچھ بھی نہ ہوتا، بہتر از ہمیں بود کہ زور بھی آئین، نماز بھی خانا با امام جماعت شان، کہ امت کا یہ طریقہ ہوتا کہ سب آتے بازار ہی اور دوسرے آ کر نماز زور پڑھتے امام جماعت کے ساتھ، و امام جماعت جماعت بے روت سراغ کارش و شما بے روت سراغ قصبتان، جب امام جماعت پڑھا کے اپنی گھر چلا جائے، تم نماز پڑھ کے اپنے گھر میں چلے جاؤ، نہ امام کوئی آپ سے کہے، نہ آپ کو امام سے کوئی سروکار ہو. راحت طلبی ان کا اقتضا نکال، راحت طلبی یہی تھی کہ امام آئے جماعت پڑھائے اپنے گھر، وہ جائے جماعت پڑھائے اپنے گھر، جس طرح ہوتا ہے پاکستان میں، طریقہ جماعت کا یہی ہوتا ہے. حالا ہم بعض ہمان رجیم بود و ہمان بساط بود، اگر اس طرح سے یہ سارے جماعت ہوتے تو ابھی تک شاہ ہی ہوتا اور وہی سلسلہ چل رہا ہوتا. و شما ہم نان تان رمی خور دید، شما ہم نان تان رمی خور دید، تمہیں بھی روٹی مل رہی ہوتی، وہ آب تان رمی خور دید، وہ شمیرانات تان رحم می رفتی، شمیران یعنی مری، ایران کا مری. وہ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ سلسلہ ہوتا، اس طرح کے پیش نماز اور اس طرح کے مقتدی ہوتے تو ابھی تک وہی شاہ ہوتا، وہی حکومت ہوتی، وہی مری آنا جانا تمہارا رہتا، نماز پڑھ کے امام بھی مری جائے اور معموم بھی مری کی سیر کر کے آ جائے. شمیرانات تہران کے ساتھ ایک اچھا علاقہ، ٹھنڈا علاقہ ہے. وہ کارہائے آدی تانرا انجام می دادی، تم اپنے معمولی کام میں لگے رہتے، لیکن تکلیف امینا، آیا وظیفہ بھی یہی تھا کہ ہمارا کام فقط یہی ہے نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں. در مقابل خدا ہم می شود انسان عذر بی خودی بے تراشد، خب اپنے آپ کو تو راضی کر لیتے ہو، اہل محلہ کو بھی راضی کر لیتے ہو، لیکن آئے خدا کو بھی اس طرح سے بی خود و بی جہت دلیلوں سے راضی کر لو گے؟ فرزن کے حالا کسی عذر تراشید میں کہ خوب مات دی دین کے وقتی وارد بودین در این امور، از ہمیں اطراف کشورائی وابستے بے امریکہ و شوروی و افراد وابستے بے اینا، از داخل و خارج مزاحمت ایجاد میکنن، می کشتن افراد را، بم می گزارن و چی میکنن، ہجوم میکنن و وارد کشور می شون. امام فرماتے ہیں کہ بھلے ہم نے دیکھا جہاد کیا، انقلاب لائے، مبارزہ کیا، لیکن اس کے بعد ہر ملک نے اپنے اعلی کار، اپنے قاتل، دہشت گرد تنظیمیں بنا کر چھوڑی، ہمارے اندر داخل کی. عرب ملکوں نے دہشت گرد ایران کے اندر بھیجے، روس نے بھیجے، امریکہ نے بھیجے، یورپ نے بھیجے، اڑوس پڑوس کے لوگوں نے بھیجے تاکہ ایران کے اندر آ کر دہشت گردی کریں، وہ بھی آ کر قتل عام شروع کیا. آج جملہ یہی شہید بہشتی جس دھماکے میں انفجار میں شہید ہوئے، یہ بھی انہی لوگوں کا کام تھا. امام فرماتے ہیں خوب اب وظیفہ کیا ہے، تکلیف چیز، ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تکلیف این اس کے حالا ماں رہا کنیم ان طریقے اسلام را و ان طریقے انبیاء را و راحت طلبی را انتخاب کنیم، آیا ہم انبیاء و آئمہ کے طریقے کو چھوڑ جائیں کہ اس میں بم ہیں؟ پاکستان میں یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنی مار پڑتی ہے ہمیں، یہ ترویج کیا گیا باقاعدہ مولویوں نے پاکستان میں عوام کے اندر اس بات کو، انقلابی کبھی بھی نہیں تھے، تعجب ہے یہ کہ یہ عذر کس طرح سے بنائے، کہا کہ پاکستان میں تشیع کو جتنی مار پڑتی ہے یہ انقلاب کی وجہ سے ہے، تو اگر ہم انقلاب چھوڑ دیں باقاعدہ کیا انہوں نے تصویریں امام کی اتار دی، راہور کی تصویریں اتار دی، اور جتنا یعنی جس جس جگہ انقلاب کا کوئی شائبہ نظر آتا تھا کہا ختم کرو. خود پیش آیا، میرے ساتھ پیش آیا ہے ایک جگہ، ایک جگہ کا نہیں بارہا پیش آیا ہے، لیکن شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ مثلا سیمینار ہو رہا ہے اور کافی جمعیت اس کے اندر موجود ہے اور پشت پہ امام کی تصویر ہے لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان تصویروں نے ہمیں مروایا ہے، یہ تصویریں اگر اتار دیں ہم تو ہم نو راحتی میں ہیں. ایک امامہ بسر عالم نما روحانی نما نے کہا کہ میرا پیغام، یہ خود جو شخصی مسئلے سنے ہوئے نہیں ہیں، خود مستقیم جو بتائے انہوں نے، چونکہ وہ یہ سمجھے مثلا انقلاب کا نام لیتے ہیں تو یہ ایجنٹ ہے ایران کے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے. کہا کہ ہمارا یہ پیغام جا کر ایرانیوں کو دے دیں کہ اب ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہم آپ کی وجہ سے بہت پٹ چکے ہیں. تو میں نے کہا یہ ایران کو پیغام بھیجنے کے بجائے عراق پیغام بھیجو، یہ امام حسین کو پیغام بھیجو کہ ہمارا پیچھا چھوڑو، یہ حسین حسین کرنے کی وجہ سے مارتے ہیں لوگ، ہمیں انقلاب نہیں مروا رہا، یہ حسین ابن علی مروا رہے ہیں. اور یہ تفکر کس کا ہے؟ یہ تفکر معاویہ کا ہے کہ جب عمار کو فیا باغیہ نے قتل کیا تو عمار نے، معاویہ نے یہی کہا کہ بھلے عمار کو علی نے قتل کروایا چونکہ وہ لے کر آئے تھے میدان میں. تو علی علیہ السلام نے کہا پھر سید الشہداء حمزہ کو بھی رسول اللہ نے مروایا ہے، پھر رسول اللہ ذمہ دار ہے اس شہادت کی. میں نے کہا کہ امام حسین سے جان چھوڑو اپنی اگر راحت رہنا ہے تو، نہ انقلاب سے، انقلاب سے بچ کر بھی امن سے نہیں رہو گے. حسین ابن علی کو چھوڑ دو، اعلان کر دو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے علی و اولاد علی سے، کچھ بھی نہیں کہے گا تمہیں، کانٹا تک نہیں چبھے گا تمہیں. تکلیف این اس کے حالا مار رہا کو نہیں من طریقہ رہا، چھوڑ دیں اس کو اور راہ طلبی اختیار کر لیں، وہ چاند روز ادامے زندگی حیوانی بھی دیں. آیا حیوانات با حیوانات فرق نہ داشتے باشیں، ہم میں اور جانوروں میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ کہیں کہ بھلے فرق ہے چونکہ ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے، امام خمینی فرماتے ہیں اتفاقاً وہ آپ سے بہتر عبادت کرتے ہیں. ہم ان من شیئن الا یسبح بحمد، ہر چیز تسبیح خدا و حمد خدا میں، لہذا جانور بھی عبادت کرتا ہے. انہا ہم ذکر و تسبیح دارم، تسبیح ذکر و تسبیح جانور کر کے پھر آخر میں نگاہ اس کی ہوتی ہے اسی آخور پر، چارے پر، تو چارہ ہے یا نہیں ہے. جیسا خوب نماز پڑھ کے پھر دیکھ کی طرف توجہ ہوتی ہے، مجلس سے اٹھ کے دیکھ کی طرف توجہ ہوتی ہے، مظاہرہ ختم کر کے دیکھ کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن ہم مشان الف اشانہ سے، ان کا سارا مقصد ہم و غم سارا ان کا چارہ ہے. انسان ہم باید ان طور باشد کہ ہمش الفش باشد، وہ ہر چیز ذلت و خاری استان بے ان بدا، برائے ان کے چاند روز زندگی مرفع بکنا. ذلت انسان قبول کر لے اور خاموشی فقط اس لیے کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے، آرام اور آسائش کے لیے. ان زندگی اس کے بعضی انتخاب کردان برائے خودشان، یہ کوئی زندگی ہے جو بعضوں نے اپنے لیے انتخاب کی ہے برائے خود. و آن وقت ان جوان ہا اما کے در جبھے و پشت جبھے مشغول بفعالیت حسن و ان جہاد سا زندگی کے شما آیان از اجزاء آن حسید، روز و شب خودتان را برائے ان ملت صرف میکنید. جوان جا کر شہید ہو رہے ہیں، آنہا کنار بے نشینن، اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں سائیڈ پہ، و بے گوئین کہ انہا مجنون شدان، اور جوانوں کے بارے میں، شہداء کے بارے میں، مجاہدین کے بارے میں کہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں. کنار بے نشینن و اعلامیہ بے دہان، روشن فکر شان اعلامیہ بے دہان، روشن فکر شان صحبت کنن و محکوم کنن. خوب وہ جو عالم ہے خاموش و ساکت، وہ بھی ان کے اوپر فتوی دے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، اور جو روشن فکر ہے وہ بھی ان کے بارے میں کہے کہ یہ پاگل ہو گئے، دہشت گرد ہو گئے، انتہا پسند ہو گئے ہیں. روشن فکر شان اعلامیہ بے دہاد، روشن فکر شان صحبت کنند و محکوم کنند. خوب در مقابل رفقائے خودشان البتہ می نشینند و عرفائے می زنند، برائے خودشان ہم تکلیف شرعی معین می کنند. اپنے لیے تکلیف شرعی، وظیفہ شرعی ہمارا یہ ہے، یہ بھی معین کر لیتے ہیں. اما در مقابل خدا ہم می شود انسان تکلیف شرعی درست کنند، خدا کے سامنے بھی جا کر کہو گے کہ ہمارا شرعی وظیفہ یہ ہے، خدا کو سمجھا رہے ہو کہ ہمارا شرعی وظیفہ یہ ہے. خدا را ہم می شود اغفال کر، نعوذ باللہ، خدا کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. فرزن ما و شمارا اغفال کنین، ہمیں تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں چند فتوے سنا کر. ان جنایاتی کے الان امروز در کشور ما واقع می شود، ان جنایات را صحب اور آن می گزارن، یا مخالف استن. خب یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اگر نہیں بولتے کیا عذر ہے ان کے پاس؟ کیا خدا کو جواب دیں گے؟ اور پھر کہا کہ یہ جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ علماء کو اور جوانوں کو اور مجاہدین کو سکوت کی طرف لے جائیں. جیسے پاکستان میں یہ اتفاق رونما ہوا ہے، اس وقت سب کے سب اہل سکوت ہیں، خوف، خطر اور مشکلات کی وجہ سے سب نے مذہب سکوت اختیار کر لیا ہے. اللہ کسی زمانے میں جو وہ مبارزے کا لباس اتارتے ہی نہیں تھے، کسی زمانے میں جو پرچم اصلاً رات کو پرچم لے کے سوتے تھے بستر میں، آج انہی کو جا کر اگر کوئی کہو کہ مثلاً ایک پروگرام کرنا ہے یا کوئی قدس کی ریلی نکالنی ہے یا کسی جلسے جلوس میں آنا ہے، آپ کو قرآن سے ثابت کریں گے کہ اس زمانے میں جائز نہیں ہے. وہ دو آتش انقلابی اس وقت مذہب سکوت اختیار کر لیے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند ایک کو مار پڑی ہے، چاند ایک کو مشکلات آئی ہیں، چاند جیلوں میں چلے گئے ہیں، چاند ایک شہید ہو گئے ہیں، اور یہ سب اس لیے تھا کہ ان کو مذہب سکوت کی طرف لے جائیں. پال والفوویز نے جو کہا کہ تشیع کو خمینیات سے خالی کرنا ہے، چونکہ خمینی کا مذہب انبیاء کا مذہب تھا، امام کا مذہب مبارزے کا مذہب تھا، اس نے کہا یہ مبارزاتی مذہب نہیں چاہیے، اس کو ختم کرو، وہی سکوت کا مذہب خوب ہے. کوئی ساکت مدرسوں میں، کوئی ساکت مسجدوں میں، کوئی ساکت امام بارگاہوں میں، کوئی ساکت جلسوں میں، کوئی ساکت جلوسوں میں، کوئی ساکت اپنے دفتروں میں، کوئی ساکت اپنے تنظیموں میں. اس وقت پاکستان میں مدرسے، تنظیمیں، امام بارگاہیں، مسجدیں، جلوس، سب کے سب مطلقہ خاموشی و سکوت، کہیں سے آواز نہیں نکلنی چاہیے. اور آواز نکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضد اسلام ہیں، آپ خلاف اسلام کام کر رہے ہیں. سب نے مذہب سکوت اختیار کر لیا، ایک مذہب اپنا لیا ہے، مذہب انبیاء و مذہب سید الشہداء نہیں ہے. اور یہ تعجب ہے کہ سید الشہداء کے نام پر مجلس و عزاداری اور سکوت. عشرہ محرم پورا گزر جاتا ہے اور اس عشرہ محرم میں تفرقہ انگیزی کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں اوٹ پٹانگ، اینٹ شینٹ سب بیان ہوتا ہے، اس میں سوائے ظلم کے خلاف مبارزے کے جو اصل مذہب سید الشہداء ہے، سوائے یزیدیت کے خلاف مبارزے کے جو اصل تفکر سید الشہداء ہے، کچھ بھی بیان نہیں ہوتا. یہ آخری جملات تھے امام کے اس بارے میں. اب ایک جم بندی کرتے ہیں مباحث کی، جتنی بھی اہل قعود کی تھوڑی مفصل ہوگی یہ بحث ہماری، جم بندی کر کے پھر وارد ہوں گے طبقۂ دیگر میں، جو ناقصین و مارقین و قاسطین، تین طبقے جو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.